رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب الهمني رشدي واعصمني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. محترم صدر مجلس، علماء کرام اور معزز حضرات و محترم خواتین، میں نے پرسوں عرض کر دیا تھا کہ آج پھر مجھے کچھ سما خراشی آپ حضرات کی کرنی ہے. اگرچہ کل میں نے اعلان کیا تھا کہ پہلی تقریر مولانا کی ہوگی، لیکن یہ کہ چونکہ میری گفتگو اصل میں تمہید ہے مولانا کے موضوع کی، اس لیے میں صرف اس تبدیلی کے لیے معذرت خواہ ہوں. میرے فوراً بعد صدر مکرم کا خطاب ہوگا. قرآن مجید کے مطالعے سے ایک لطیف حقیقت جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کی شخصیت کے تین رخ ہیں. جیسے ہمارا تصور مکان ہے، تھری ڈائمینشنل کانسیپٹ آف اسپیس، ایسے ہی مرد مومن کی شخصیت کے بھی یہ تین ابعاد ہیں، تین جوانب و اطراف ہیں، جن میں سے دو کا تعلق ظاہر سے ہے اور اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصویر کے دو رخ ہیں، اور تیسرے کا تعلق باطن سے. ظاہر کے دو رخ، مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب میں نے مرتب کیا اور جو اس پوری تحریک کی جڑ اور بنیاد ہے، اس کے تیسرے حصے میں ایمانیات کے ضمن میں دو مقامات ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری نوعیت کے ہیں، یعنی دونوں مل کر ایک حقیقت کی تکمیل کرتے ہیں. ایک طرف سورہ نور میں حقیقت ایمان کو ایک نہایت بلیغ اور نہایت فصیح تمثیل کے ذریعے سے بیان کیا، اللہ نور السماوات والارض، اور پھر جن لوگوں کے قلوب اس نور سے منور ہو جاتے ہیں ان کی شخصیت کی ایک جھلک دکھائی. فی بیوت نذر اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار. اب اس میں ایک نقشہ ہے کہ ان کی طبیعت کا اصل میدان، ان کے دل کی کلیاں ہلتی ہیں کہاں، ان گھروں میں کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص ہیں، جن کے لیے اللہ نے حکم دیا. جیسے حضور کے ایک حدیث میں آتا ہے، ورجل قلبه معلق بالمساجد، دلی تعلق مسجدوں سے، اس میں وہ صبح و شام اللہ کا نام لیتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اگرچہ وہ دنیاوی کاروبار میں بھی منہمک ہیں، معاش کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن رجال، وہ جوان مرد کہ انہیں کوئی کاروبار دنیاوی، کوئی لین دین، کوئی مصروفیت اقامت صلاح اور ایتاء زکات سے باز نہیں رکھتے. اب یہ ایک نقشہ ہے، ایک رخ ہے، اطاعت، عبادت، ذکر، ان چیزوں کو جمع کر لیجئے تو یہ ایک رخ بن گیا بندہ مومن کی شخصیت کا. دوسرا رخ سورہ آل عمران کے ہمارے اس درس میں ہے. وہاں جو عظیم ترین دعائیں ہیں قرآن مجید کی، آخری رکوع میں سورہ آل عمران کے، اسی طرح کی ایک جامع دعا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سے شروع ہو کر، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. میرے موضوع سے متعلق وہ الفاظ ہیں جو اس دعا کی قبولیت کے اعلان کے طور پر وارد ہوئے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. یہ دوسرا رخ ہے، جہاد، قتال، ہجرت، صبر و مصابرت. سورہ آل عمران کی آخری آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. یہ دوسرا نقشہ. اصل میں ان دونوں کو جمع کرتے ہیں تو وہ بات بنتی ہے جو رستم سپہ سالار افواج ایران نے جن جاسوسوں کو بھیجا تھا، ان جاسوسوں نے جا کر جو رپورٹ دی تھی اس کا یہ جملہ نقل ہوا ہے نہایت جامع، کہ یہ لوگ بالکل عجیب و غریب لوگ ہیں. ہم رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار، یہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار. یہ ہے اصل میں بندہ مومن کی شخصیت کے دو رخ جو ظاہر ہیں نگاہوں کے سامنے، جو غیر مسلم جاسوسوں کو بھی نظر آ گئے، اسی لیے میں ان کو ظاہری کہہ رہا ہوں. تیسرا رخ ہے باطن کا، وہ ہے اخلاص فی النیہ، اخلاص فی العبادہ، وہ ہے شکر. یہ وہ مقامات ہیں کہ جن سے صوفیہ نے بحث کی. مقام شکر ہے، مقام توکل ہے، مقام رضا ہے، جو میرے نزدیک ان تمام مقامات میں بلند ترین مقام ہے، جس کے بارے میں اقبال کا یہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ حرف آخر ہے جو وہ کہہ گئے، یہ برون کشیر پیچا کے ہست بود مرا کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ ساری جو پیچ و تاب کی کیفیت اس دنیا میں انسان کو لاحق رہتی ہے، اسے نکال لینے والا، یہ در حقیقت مقام رضا ہے. بہرحال یہ جو تین رخ ہیں، میں نے ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہماری آج کی اس نشست میں ان میں سے دو رخوں پر گفتگو ہونے والی ہے. چنانچہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دو مقالے تصوف کے موضوع پر پیش ہوں گے انشاءاللہ العزیز. ایک مولانا الطاف الرحمان بنوی، بنو سے تعلق رکھنے کی نسبت سے وہ بنوی ہیں اور ہمارے قرآن اکیڈمی میں وہ معلم ہیں، ان کا مقالہ حقیقت تصوف. اور دوسرا مقالہ مولانا ڈاکٹر غلام محمد صاحب مدظلہ کا ہے، وہ چونکہ اس کوچے کے مرد ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں. وہ جب گفتگو کریں گے تو وہ صرف قال پر نہیں بلکہ حال پر مبنی ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور انوکھا موضوع یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تصوف. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ دلچسپی اور شغف دین کے ظاہری احکام سے تھی، اور بہت سے لوگوں نے حضرت عمر کی شخصیت کو ایکسپلائٹ کیا ہے بہت سے اپنے غلط مقاصد کے لیے. چنانچہ تصوف دشمنی کے لیے بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اور حسبنا کتاب اللہ کے جو قول حق ہے لیکن اریدا بہل باطل، آج اس کا مطلب جو ہے وہ باطل لیا جا رہا ہے، اس کے باطل مقصد کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بھی حضرت عمر کا نام لیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی بات ہوگی کہ بالخصوص تصوف کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و شخصیت کا ایک پہلو ہمارے سامنے آ جائے. اسی سے متعلق ایک موضوع ہے فلسفہ مذہب و اخلاق. اس میں ہمارے قرآن اکیڈمی کے ڈائریکٹر برادرم ڈاکٹر افسار احمد صاحب، جو جدید مذاہب ہیں فلسفے کے، ان میں سے دو بہت اہم مکاتب فکر کا جو فلسفہ اخلاق کا ہے، اس کا ایک تقابلی مطالعہ پیش کریں گے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں مقالے جو ہیں وہ تصویر کے اس باطنی رخ سے متعلق ہے. البتہ جو کچھ مجھے اب کرنا ہے اور پھر جو کچھ آج فرمانا ہے صدر مکرم کو، یہ تصویر کا وہ دوسرا رخ ہے، وہ جہاد کا غلغلہ جو اس صدی میں سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بلند کیا. میری مراد الہلال اور البلاغ کے ابوالکلام سے ہے. ان کے اس دور میں اہم ترین جو چیزیں تھیں کہ جو نمایاں ہو کر سامنے آئی ہیں, اور انہوں نے ان کی طرف اس بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے, وہ دو ہیں, قرآن اور جہاد. میں اس کے ضمن میں کچھ تمہیدی باتیں اس وقت کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی پہلی تقریر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک جہاد اور انقلابی عمل یہ دو مترادف الفاظ ہیں, صرف اس فرق کے ساتھ کہ جہاد فی سبیل اللہ قرآن کی اصطلاح ہے اور ایک انقلابی عمل یہ اس دور کی اصطلاح ہے. اس انقلابی عمل کے یا جہاد کے میں نے کچھ مراحل تھے کہ جو پرسوں بیان کیے تھے, ان کو اگر میں پھر جمع کر دوں تو وہ تین تین کے دو سیٹ ہیں, تین مراحل تمہیدی ہیں اور تین مراحل تکمیلی. تمہیدی مراحل سے مراد کیا ہے کہ ایک فرد جب کسی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے, کسی انقلابی دعوت کو, تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ ایک انقلابی جماعت پیدا کرے, اور اس جماعت کے لیے تین چیزیں لازمی ہیں, دعوت, تنظیم اور تربیت. اس لیے کہ جماعت جب تک پختہ نہ ہو, جماعت جب تک منظم نہ ہو, انقلاب نہیں آتا. جزوی کام ہو سکتے ہیں, کوئی درس و تدریس کا کام, تصنیف و تالیف کا کام, تعلیم و تعلم کا کام, اصلاح و تزکیے کا کام, یہ ہو سکتے ہیں. لیکن انقلاب پتہ کرنے کے لیے, دین کے غلبے کے لیے یہ لازم ہے کہ ان تین مراحل کے ذریعے سے جماعت وجود میں, اور تین جو مراحل تکمیلی ہیں وہ پھر اس جماعت کے تصادم کے تین مرحلے ہیں, پیسو ریزسٹنس, ایکٹیو ریزسٹنس اور آرم کانفلکٹ. اس نقطے پر غور فرما لیجئے کہ جہاں تک یہ تکمیلی تین مراحل ہیں یہ تمام انقلابی تحریکوں میں یکساں, کوئی فرق نہیں. اصل فرق جو ایک انقلاب کو دوسرے انقلاب سے ممیز کرنے والا ہے وہ پہلے تین مراحل ہیں. دعوت کا فرق کیا ہے؟ ایک اشتراکی انقلاب ہے, اس کی دعوت کا رخ ہے مادی, صد فیصد مادی, جس میں اخلاق اور روحانیت کا کوئی گزر نہیں. ایک انقلاب محمدی ہے جس کا رخ ہے آخرت کی طرف, اخلاق کی طرف, روحانیت کی طرف. معلوم ہوا کہ یہاں سے راستے بالکل جدا ہو گئے. پھر یہ کہ تربیت کا معاملہ بھی ہے, ایک مادی انقلاب کے لیے صرف مادی تربیت کافی ہے, خامخواہ ان کا تقیہ کرنا ہے, انہیں بھی پریشان کرنا اور اپنا وقت بھی ضائع کرنا, اس لیے کہ جو انقلاب پیش نظر ہے اس میں اس تزکیے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اس انقلاب کے ڈائمنشنز میں کہیں یہ چیزیں جو ہے وہ داخل ہی نہیں, لہذا وقت کا ضیاع ہوگا. لیکن انقلاب محمدی یا انقلاب اسلامی کے لیے یہ شرط لازم ہے, یہ نہ ہو تو کچھ نہیں. تیسری چیز تنظیم, وہاں بھی درکار ہے, یہاں بھی درکار ہے. نظم نہیں ہوگا, ڈسپلن نہیں ہوگا تو جماعت کی شکل نہیں ہے, پھر تو ہجوم ہے. کس خوبصورتی سے اقبال نے اس کنٹراسٹ کو نمایاں کیا ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک کو دی اور عید محکومہ ہجوم مومنی. تو ہجوم میں اور اس تنظیم میں تو زمین و آسمان کا فرق. اسی پر تو انہوں نے کہا ہے کہ نغمہ کجا او مند کجا ساز سکن بہانا سوئے قطار بھی کشم ناقے بے زمام را. یہ تنظیم اور نظم کے اندر کش لینا, یہی تو ان کا مقصود. بہرحال تو یہ جہاں تک اگلے تین مراحل ہیں, پیسو ریزسٹنس, ایکٹیو ریزسٹنس, آرم کانفلکٹ, وہ تو سب میں نظر آئے. سیرت میں بالعموم ہماری نگاہیں ان پر جمی رہتی ہیں. اکبر نے بہت خوبصورتی سے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خدا کے کام دیکھو, بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے, وہ غار حرا کے مراقبے, پھر وہ قیام اللیل, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, پھر وہ دعوت و تبلیغ اور تزکیہ, تعلیم اور تربیت, پھر وہ نظم کی ایک مشق کہ 12 سال تک حکم یہ ہے کہ ہاتھ مت اٹھاؤ چاہے دہتے ہوئے انگاروں پر تمہیں زندہ لٹا کر کباب بنایا جا رہا. اس سے زیادہ کسی نظم کی تربیت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ مراحل کے جن سے گزر کر وہ جماعت بنتی ہے. اس جماعت کا پختہ ہونا یہ ہے اصل میں کلید کامیابی ہے. یہ خام رہ گئی تو ناکام ہو جائیں گے, اگلے مرحلوں میں قدم رکھیں گے اور معلوم ہوگا کہ جیسے ریت کا گولا ہے کہ اسے اگر شیشے پہ بھی مار دیا جائے تو شیشہ قائم رہے گا, ریت نکل جائے گی. اسی کا میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اکبر کا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. اور اقبال نے پھر اس مضمون کو پہنچایا اپنے کمال تک کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کئی کم بار تو, اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو, اور بانشے درویشی در ساز و دما دم زن, کیوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم سن. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں مراحل جو ہیں, دعوت اور تربیت, ان دونوں کے لیے جو تلوار ہے وہ قرآن. جہاد بالقرآن کے عنوان سے میں اس پر تفصیلی گفتگو پرسوں کر چکا ہوں. انقلاب محمدی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دعوت کا سارا مرکز و محور بھی قرآن, اور تربیت کا مرکز و محور بھی قرآن, تزکیہ کا مرکز و محور بھی قرآن. ان دونوں کو جمع کیجئے تو وہ جہاد بالقرآن ہے. اب آج میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جماعت اور جماعت کی اس جد و جہد جو ہے اس کے ضمن میں ہمارے سامنے کیا رہنمائی. میں نے پرسوں بھی حوالہ دیا تھا, پھر اعادہ کر رہا ہوں کیونکہ ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ اولو العزم من الرسل میں سے جن کے بارے میں تقریباً اجماع ہے کہ وہ پانچ ہیں, اولین حضرت نوح, آخری آ حضور, درمیان میں حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ان میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ اولین حضرت نوح 950 برس تک دعوت دیتے رہے, کوئی جمعیت وجود میں نہیں آئی تو اگلا قدم اٹھانے کا سوال ہی نہیں. معاشرہ اگر مر چکا ہے, ریسپانس کوئی نہیں مل رہی, تو ان کا کوئی قصور نہیں, ان کے ثبات اور استقامت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہی دعوت دیتے رہے آخری سانس تک. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اب اگر ریسپانس ملے گی تو بات آگے چلے, آوان و انصار ہوں گے تو اگلا قدم اٹھے گا, نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں. اس میں حضرت نوح کے لیے ناکامی کا کوئی سوال نہیں, ناکامی اس معاشرے کی ہے, اس قوم کی. اس کی بالکل ضد ہے معاملہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل 20 برس دعوت بھی ہو گئی, تنظیم بھی ہو گئی, تربیت اور تزکیہ بھی ہو گیا, صبر محض کا مرحلہ بھی گزر گیا, اقدام بھی ہو گیا, مسلح تصادم بھی ہو گیا, اور لکھو کا مربع میل کے ایک ملک پر اللہ کا دین بالفعل قائم, اور کل 20 برس. دیکھیے کس قدر شارپ کنٹراسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اسی کنٹراسٹ کو نمایاں کرنے کے لیے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ مدت دعوت دی گئی ہے 950 برس, ورنہ کسی اور رسول کے لیے ان کی مدت دعوت جو ہے قرآن مجید نے دی گئی. لیکن یہ الاول و آخر کا کنٹراسٹ انتہائی نمایاں ہو جاتا. اس کے بین بین ایک معاملہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جمعیت بہت بڑی تھی لیکن بودی جمعیت, کچے لوگ. جب وقت آیا جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کا, کورا جواب دے دیا, عزب انت وربک فقاتل انا ہاہنا قاعدون, یا موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو, ہم تو یہیں بیٹھے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عرض مقدس جو انہیں دی جا چکی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بزدلی کی صدا کے پاداش میں 40 برس تک ان پر حرام کر, انہا محرمت علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض, اور انہیں 40 سالوں کے دوران حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ دونوں کا انتقال ہوا. وہ اپنی آنکھوں سے, ان مادی جسمانی آنکھوں سے اس حیات دنیاوی میں اپنی اس جد و جہد کو اس مقام تک پہنچتا نہ دیکھ سکے کہ اللہ کا دین بالفعل کسی خطے ارضی پر نافذ اور قائم ہوتا ہوتا. اب ذرا یہ اس بات ہمارے لیے غور طلب ہے کہ وہ جمعیت کس بنیاد پر وجود میں آتی, تنظیم کی بنیاد کیا ہے. دیکھیے اس میں سب سے پہلے سورۃ الفتح کی آخری دو آیات کو ذہن میں رکھیے. لاسٹ بٹ ون جو آیت ہے اس میں تو وہ ہدف معین ہوا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا. لیکن اس کے لیے وہ کون سی جمعیت اور قوت تھی کہ جس نے یہ کام کیا بالفعل؟ اگر محمد بھی اکیلے رہ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام نہیں ہو سکتا، جیسے حضرت نوح نہیں کر سکے، حضرت موسیٰ اور ہارون دو رسول اور بے بس، اِنَّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنا اور اپنے بھائی کا، اور میرے یہ ساتھی جواب دیے بھائی میں کیا کروں؟ تو وہاں پر وہ آیت آتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس آیت پر میں آج خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جو تصویر کے دو رخ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے وہ دونوں یہاں جمع ہیں. ایک طرف ان کی یہ کیفیت اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ان کی وہ جمعیت بمقابلہ کفار باطل کے مقابلے میں، اور کس شان کے ساتھ کہ بیٹے کی تلوار باپ کے خلاف نعام سے باہر نکلنے کے لیے. بیٹا عتبہ ابن ربیعہ نے جب مبارزت کی تھی بدر میں تو پہلے تو تین انصاری نکلے تھے، اور اس نے جب کہا یہ ہماری توہین ہے، ہمارے تو مد مقابل اور برابر کے ہونے چاہیے، تو کون نکلے تھے؟ عتبہ کے بیٹے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت عالم نے گوارا نہ کیا، یہ بات دوسری ہے، حضور نے روک لیا، اور پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت وغیرہ نکلے، لیکن یہ کہ بیٹا تیار ہے. یہی بات حضرت ابو بکر نے کہی تھی جب عبد الرحمان ابن ابی بکر نے کہا بعد میں، چونکہ بعد میں ایمان لے آئے بدر میں آئے تھے کفار کی طرف سے، کہ ابا جان آپ بدر میں ایک موقع پر میری زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کا لحاظ کیا. انہوں نے فرمایا بیٹے تمہاری جنگ باطل کے لیے تھی لہذا تمہارے لیے یہ خونی رشتہ بامانی تھا، خدا کی قسم اگر کہیں تم میری زد میں آ گئے ہوتے تو میں کبھی نہ چھوڑتا. یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تو وہ ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اور جو دوسرا نقشہ ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، وہ آگے آ گیا تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ایک تو ان دو آیات کو ذہن میں رکھیے، اب آگے آئیے اسی کو قرآن مجید، یہ رشتہ جو ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان دونوں کو آپس میں جوڑنے والی شے ہے کیا؟ قرآن مجید نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو بہت اہم ہے، نصرت. سورہ صف کے جو جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر میرے نزدیک قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے، یہ کلائمیکس ہے قرآن کا، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر اس کا اختتام ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. یہاں نوٹ کیجئے نصرت کی دو نسبتیں ہیں، دین اللہ کا ہے، اس کے غلبے کے لیے تن من دھن لگاؤ گے تو یہ نصرت اللہ کی. ہمایوں کو یہاں سے نکال باہر کیا تھا شیرشاہ سوری نے، تو تہماس کی فوجوں نے دوبارہ اس کو حکومت حاصل کرنے کے لیے مدد دی، اس سے بڑا اس کا محسن اور کون ہوگا؟ تو اللہ کو دیش نکالا دیا ہوا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، اللہ کی حکومت کا تختہ الٹا ہوا ہے، اب اس کو دوبارہ قائم کرنا اس سے بڑا اللہ کا مددگار کون ہو؟ تو یہ نصرت اللہ کی بھی ہے، اور چونکہ اصلاً یہ فرض منصبی بیان ہوا ہے رسول کا، لہذا جو کوئی یہ کام کرتا ہے اس کی نصرت رسول کی ہے. یہ دو نسبتیں جو ہیں اچھی طرح جان لیجئے، کونو انصار اللہ اور من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. اسی کے لیے سورہ حدید کی آیت نمبر 24 آیت نمبر 25 اس کو ذہن میں لائیے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وہی دو نسبتیں ہیں. اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میدان میں آتے ہیں. تو ایک لفظ نصرت جو ہے بہت اہم ہے. دوسرا عنوان جو قرآن مجید نے اس تعلق کے لیے قائم کیا ہے وہ ہے مبایعت. میں نے ذرا لفظ بیعت کو روکا ہے, اس سے آپ لوگوں کو الرجی ہے. مبایعت ذرا ثقیل تو ہو گیا لیکن یہ کہ ذرا نیا سا لفظ ہے تو شاید اس پر آپ غور کرنے کے لیے تیار ہو. اس کے لیے عنوان جو ہے اصلا قرآن مجید میں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 جو میں نے آیت تلاوت, یہ مبایعت کیا ہے, بیعت سے بنا ہے. بیعت سے باب مفارہ مبایعہ, دو اشخاص کہہ لیں, دو شخصیتیں کہہ لیں, دو گروہ کہہ لیں, ان کے مابین جو معاہدہ طے پا جائے بیع و شرح کا, وہ مبایعہ. تو دین کی اس حقیقت کو قرآن مجید نے بارہا تجارت کی اصطلاحات سے واضح کیا ہے, اس لیے کہ یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے. ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے تجارت کسے کہتے ہیں. سرمایہ لگتا ہے, کوئی پونجی ہونی چاہیے, تھوڑی ہو یا زیادہ محنت لگتی ہے, اور دونوں سے پھر تجارت ہوتی ہے. تجارت میں پیش نظر ایک منفعت ہے. چنانچہ سورہ سب کی مشہور آیت ذہن میں لائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت ان تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہاں لفظ تجارت بہت جامع آ گیا. سورہ توبہ میں اب یہ لفظ آیا ہے خاص بیع کے ساتھ, ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے جنت کے عوض. اس کا ظہور اس شکل میں ہو رہا ہے, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی. لیکن چونکہ بڑا لطیف ہے یہ نقطہ, غور کیجئے گا, چونکہ یہ سودا نقد نہیں ہے بلکہ ادھار ہے. جان و مال تو یہاں دینی ہوگی, جنت وہاں ملے گی. تو ادھار سودے پر تو آدمی کے دل میں وسوسے آتے, پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے. اس لیے کس قدر تاکید ہے اس آیت میں, وعدن علیہ حق فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ. کسی وسوسے کو قریب نہ پھٹکنے دو, یہ تو اللہ کا وعدہ ہے, اس کے ذمے. تین مرتبہ اس کی توثیق ہوئی ہے, تین مرتبہ کی بات کے بعد بھی کوئی چٹائی رہ جاتی. تورات میں یہ اس کی وعدہ آ چکا, انجیل میں یہ آ چکا, قرآن میں یہ آ چکا. اور ذرا سوچو تو صحیح, اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا وفا کرنے والا کون ہو. فَتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, یہ باب مفادہ آ گیا. بس خوشیاں منا اس بیع پر جو تم نے کی ہے. وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی ہے بڑی کامیابی. اگلی بات پر غور کیجئے, یہ بیع تو ہے اللہ اور بندے کے درمیان, لیکن اللہ خود زمین پر کبھی نہیں اترا, نہ کبھی اترے گا کہ وہ یہ براہ راست خریداری خود کرے. حضور خود کے نمائندے کی حیثیت سے سامنے ہیں. بیع کس سے ہے؟ اللہ سے. اور بیعت کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدر خوبصورتی سے حقیقت کو واضح کیا ہے. یہ آیت جو میں اب پڑھنے والا ہوں اس کو اس اعتبار سے زیادہ اہم سمجھیے کہ اسی سورہ فتح میں ہے یہ, جس میں وہ محمد الرسول اللہ والذین معہ, یہ لنک کیا ہے, کس نے انہیں جوڑ دیا ہے آپس میں, اس کی بنیاد کیا ہے. آپ کو معلوم ہے اسی سورہ فتح میں بیعت رضوان کا ذکر ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اور اس سے پہلے آیت نمبر 10 میں اس بیعت کی حقیقت جو ہے عجیب, ایسے پیرائے میں واقعی ایک انسان غور کرے تو عظمت کے احساس سے خود بخود سر جھکتا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر, کیونکہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتی ہے. سوائے یہ کہ خواتین سے حضور نے جو بیعت لی ہے اس میں کبھی مصافحہ نہیں ہوا, لا اصافح النساء. بعض خواتین نے ہاتھ بڑھائے بھی تھے تو حضور نے ان کے جذبات کا لحاظ نہیں کیا, جیسے ہماری جو خاتون اول ہیں انہوں نے یہی پلی لی سنا ہے میں تو یہاں نہیں تھا. کوئی خواتین کی جو محفل میلاد ہوئی تھی اور جس میں کسی بچی نے اعتراض کر دیا تھا ایک نامحرم مرد سے, خاتون اول پاکستان کی, انہوں نے ہاتھ ملا تو انہوں نے پلی یہ لی تھی کہ اب اس نے ہاتھ بڑھا دیا تھا, میں کیا کرتی, میں اس کا دل کیسے توڑتی. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ باپ ہیں امت کے تمام مردوں اور عورتوں کے لیے, اور خواتین کے ہاتھ بڑھ چکے. اللہ تو صاف ہونا, خدو بہت تو آپ نے ہم سے لی, لیکن جو معروف بات ہے ہاتھ ملانا وہ آپ نے ملایا نہیں. اللہ تو صاف ہونا, آپ نے فرمایا لا صاف ہوں صاف. باقی یہ کہ کچھ نہ کچھ اس میں ہے معاملہ. اب یہ تو اہل تصوف جانے, ہمیں تو ظاہر نظر آتا ہے, ظاہر کی پیروی کرنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنی باطنی چاشنی پیدا ہو جائے وہ تو نافلت الگ کے درجے میں ہے. بہرحال بہرحال اتباع جو ہے ظاہر کا وہ لازم. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور خواتین سے بھی بیعت لے رہے ہیں تو یا تو کپڑا, ایک سرا حضور کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اس خاتون سے, اور یا ایک تشت میں پانی ڈال کر اس کے ایک جانب حضور نے اپنا دست مبارک جو ہے وہ ڈبو دیا ہے اور دوسری جانب اس خاتون نے. مچ تو نہیں ہو رہا لیکن کچھ ہے صحیح ضرور. اب اس کی تحقیق کرے کون سا الیکٹرولیسس ہو رہا ہے وہاں اس پانی کے اندر, کوئی روحانی الیکٹرولیسس ہے جو ہو رہا ہے جسے ہم ابھی تک پہچان پائے ہوں یا نہ پہچان پائے یہ بات اس لیے, لیکن آخر اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ بے معنی تو کوئی شے نہیں ہو سکتی. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, تو کوئی نہ کوئی تو ہے مسئلہ. ہمیں نظر نہ آئے تب بھی ہمیں بمصطفیٰ برفاں خیشرا کے دی ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام برا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کچھ لوگوں نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں. بس یہ ہمیں جماعت کے چونکہ رکن ہے اور ہم نے چونکہ دستور مانا ہوا ہے تو بیعت ہو گئی. میں نے ان سے کہا کہ یہی بات ہے جو کوئی ایک صوفی کہتا ہے کہ بس نماز کا اصل مقصد کیا ہے, لو لگا لی, میں نے اللہ کے ساتھ دو لگائی ہوئی ہے, مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے. معلوم یہ ہوا کہ دین کے ظاہر کو جب اگر آپ وہاں کہتے ہیں کہ سلو کما رہے تو مونی اسلی, اور اس میں ذرا سے فرق کے اوپر آپ کے ہاں ہنگامے ہیں, من دیگرم تو دیگری, تو اس معاملے میں ظاہر کو اس طرح اٹھا کر دیکھ دیا, اس کی کوئی قدر و قیمت کرے. یہ در حقیقت تضادات ہیں ہمارے. بہرحال اس کا میں نے برسبیل تذکرہ یہ باتیں کی ہیں. بیع ہے اصل میں بندہ مومن کی اللہ کے ساتھ, لیکن بیعت ہوتی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی اور پھر ان کے نائبین کے ساتھ ہوئی, جو بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے ان کے ساتھ ہوگی. یہ ہے وہ بیعت کی بنیاد کہ جو جوڑتی ہے ان کو, ایک قوت بناتی ہے, متحد کرتی ہے, ایک جمعیت کی شکل دیتی ہے. اور جمعیت کیسی؟ اس لیے کہ اس بیعت کے بعد تو لا محالہ ڈسپلن وہ وجود میں آئے گا کہ جس کی صرف ایک مثال ہے اس عالم واقعہ میں, اور وہ ہے جسے آپ آرمی ڈسپلن کہتے ہیں. بلا جون و چرا سم و طاعت, یہ سم و طاعت کے لفظ اور کیا کبھی آپ نے؟ یہاں لفظ سما معلوم ہوتا ہے کہ بیکار ہے, آخر اطاعت آپ کریں گے, کوئی حکم سنیں گے تو اطاعت کریں گے, یہ کاہے کو یہ سم و طاعت. اور قرآن مجید کی یہ اصطلاح ہے فاسمعوا واطیعوا اذ قلتم سمعنا واطعنا. معلوم یہ ہوا کہ یہ تو حضرت سلمان فارسی جب کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر کے سامنے تو انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا لا سمع ولا طاعۃ, معنی کیا ہے سمع و طاعت؟ ایک اطاعت وہ ہوتی ہے کہ جو حکم کی غایت حکمت اس کے مقصد کو سمجھنے کے بعد واجب ہوتی ہے, اور ایک اطاعت وہ ہے جو مجرد سننے پر واجب ہوتی ہے. یہ آرمی کی اطاعت ہے. آرمی پہ آپ کو معلوم ہے فوج میں اگر ماتحت پوچھنے لگے اپنے بالا تر سے کہ جناب اس حکم کی غایت کیا ہے, پہلے مجھے سمجھائیے, ظاہر بات ہے فوج تو ختم ہو, فوج کا ڈسپلن تو نہیں چلے گا. اس کو وہ چارج آف دا لائٹ بریگیڈ میں جو سینٹنس ہیں خوبصورتی سے ان کو ادا کیا گیا, دیر از ناٹ ٹو ریزن بھائی, دیر از بٹ ٹو ڈو ان اطاعت. فرق صرف یہ ہے کہ رسول کی اطاعت مطلق, اس لیے کہ رسول ہی تو در حقیقت اللہ کا نمائندہ ہے, اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہوگی. البتہ رسول کے بعد کسی کی اطاعت مطلق نہیں، مقید ہے، بالکتاب والسنہ، اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکام کا جو دائرہ ہے اس کے اندر اندر ہے واجب الطاعت، اس سے باہر ہے لا سمع ولا طاعت. لیکن یہ کہ جہاں تک اطاعت کی کیفیت کا تعلق ہے اس میں وہی سمع و طاعت کے قابل ہوا. ثابت کر دیجئے کہ کسی نص کے خلاف یہ حکم ہے تب بات دوسری، یہ ثابت نہیں کر سکتے تو ماننا پڑے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اچھا لگے یا نہ لگے، انشراح صدر ہو یا نہ ہو. یہی وجہ ہے میں آپ کو احادیث سنانا چاہتا ہوں. متفق علیہ روایت، کاش کہ وہ لوگ جو دین کے ظاہر کے لیے کم سے کم ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سنت رسول واجب الاطاعت ہے. میں یہاں حنفی اور اہل حدیث اور یہ اور وہ ان کے چکر میں نہیں پڑ رہا، اتباع رسول اطاعت رسول کی فرضیت سے کسی کو بھی اختلاف، اختلاف تو ہوتا ہے کہ آیا یہ سنت ثابتہ ہے یا نہیں، اس میں ہوگا. جو روایت آ رہی ہے وہ ضعیف ہے یا قوی ہے، اس سے زیادہ مضبوط کوئی اور روایت ہے، یہ بحثیں ہوگی، اصولاً کوئی اختلاف. اور کون نہیں جانتا یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو روایت متفق علیہ ہو، اب اس سے اوپر کسی روایت کے پختہ ہونے کے لیے کوئی درجہ نہیں، یقینی ہونے کے اعتبار سے وہ تقریباً قرآن کے ہم وزن. راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کیا اسے امام بخاری نے بھی امام مسلم نے بھی، متفق علیہ. عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھیے، علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلى اثرۃ علینا وعلى لا ننازع الامر اهله وعلى ان نقول بالحق اینما كنا لا نخاف في الله لومۃ لائم. ہم نے بیعت کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کی؟ سمع و طاعت، سنیں گے اور اطاعت. کن کن حالتوں میں؟ چاہے تنگی ہو چاہے آسانی ہو، مشکل ہو یا آسان، عسر ہو یا یسر. منشط والمکر ہے، منشط نشاط سے بنا ہے، اگر کسی حکم سے آپ کی طبیعت کی موافقت ہے، آپ کی رائے بھی اس کے حق میں ہے، تو آپ انشراح صدر کے ساتھ، موافقت جو ہے نشاط طبع کے ساتھ آپ کو مانتے ہیں. اور اگر آپ کی ذاتی رائے کچھ اور ہے، آپ کا ذاتی رجحان و میلان کچھ اور ہے، لیکن یہ کہ اس حکم کو آپ مان رہے ہیں، تو یہ ہے اکراہ کے ساتھ اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہیں. فی المنشط والمکرہ، چاہے وہ انشراح اور نشاط طبع ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعت کو مجبور کرنا. والا اثرت علینا، جماعتی زندگی کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے جس کا یہاں سب جواب کر دیا گیا. ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، ہر جگہ ہر آن تو وہ موجود نہیں ہے، کسی مہم پر وہ کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجے گا. حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. بالکل معقول مربوط بات ہے، جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، جس نے اس کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی. اب اس جو ہے دوسری عمارتوں کا جو نصب ہوگا، امیر جیش ہے، حضور کوئی بھیج رہے ہیں لشکر، یا حضور جا رہے ہیں تو مدینے میں کسی کو اپنا نائب مقرر کیا ہے، نہیں تو رہے گا. اس میں یقیناً کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں زیادہ حقدار تھا، میں زیادہ باصلاحیت تھا، میری سٹینڈنگ زیادہ ہے، میں بہت پرانا ہوں، مجھ پر یہ دوسروں کو ترجیح کیوں دیں گے؟ آپ کو معلوم ہے سیرت میں ہوا, حضرت زید ابن حارثہ کو حضور نے مقرر کیا کہ میں گوئیاں ہوئی اور اس معاملے کو حضور نے منطقی انتہا پر پہنچا دیا, حضرت اسامہ ابن زید کو اس آخری لشکر کا امیر بنا دیا. معلوم ہو جائے میری دی ہوئی تربیت کس حد تک مؤثر ہو چکی. الا اثرت علینا, چاہے ہم یہ محسوس کریں کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے, پہلے سے شعوری طور پر اس بات کا اقرار کر کے پھر بیٹھ کرو تاکہ اس فتنے کی جڑ پھٹ جائے, کسی مرحلے پر آ کر یہ نہ کوئی انتشار برپا کر دے. والا اللہ نازع الامر, اور یہ کہ جو حاب امر ہوں گے ہم ان سے کبھی جھگڑا نہیں کریں. نو ڈسپیوٹ ان ڈسپلن. اس میں صرف ایک ہے, الا ان ترو کفرن بواہن اندکم من اللہ فی برہان. ہاں اگر تم کوئی کھلا کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی اور روشن دلیل ہو تو ٹھیک ہے, پھر اطاعت نہیں. اگر یہ نہیں ہے فلا لا نراز الامر اهله وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم. اور آخری بات یہ کہ ہم نے یہ عہد کیا اور بیعت کی کہ ہم حق کہتے رہیں گے جہاں بھی ہوں گے. یعنی کوئی وہ جس کو کہتے ہیں غلامانہ ذہنیت پیدا کرنا, معاذ اللہ یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے. مقلدانہ ذہن پیدا کرنا نہیں ہے. اپنی سوچ کو آزاد رکھو, غور کرتے رہو, یہ سب کا مشترک مقصد ہے, کسی ایک شخص کا مقصد نہیں ہے. اس پر تمہارا ذہن جو ہے کام کرے, اس کے فوراً اگینسٹ, اس کے پروز اینڈ کونز تم بھی سوچو اور جو رائے تمہاری ہو دیتے رہو. البتہ یہ ہے فیضہ عظم کا فتح وکر اللہ, جب اجتماعی فیصلہ ہو جائے صاحب امر کی طرف سے آخری حکم ہو مانو. الا یہ کہ کفرن بواحن, وہ کسی بھی درجے میں کھلا کفر. اندازہ کیجئے یہ ہے ڈسپلن. اس ڈسپلن کے بغیر بھی انقلاب نہیں آ سکتا. میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, ایک تھوڑی سی غور کیا آپ نے کہ فتح ہو چکی تھی غزوہ احد میں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحْسُونَهُمْ بِإِسْمِهِ, جبکہ تم انہیں گاجر بولی کی طرح کاٹ رہے. حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, یہی وہ لفظ ہے, لَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ, فَيْتُمْ, یہ تم نے ڈسپلن توڑا. اس ڈسپلن توڑنے کا اب یہ بھی جان لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ 35 افراد تھے جن پر یہ چارج شیٹ لگائی جا سکتی. 50 کل تھے, ان میں سے بھی 15 کے قریب جو ہیں اور جو ان کے اصل کمانڈر تھے وہ موجود رہے وہاں. 35 افراد کی طرف سے ڈسپلن کو توڑنے کی سزا 70 صحابہ کرام کی شہادت کی شکل میں ملی, جن میں حمزہ بھی ہے, جن میں مسلم بن عمیر بھی. یہ اس لیے کہ ہم تمہیں ذرا پاک کرنا چاہتے ہیں, تمہاری اس تنظیم کا یہ جھول رفع ہو جانا چاہیے. ابھی تو ابتدائے عشق ہے, ابھی اس کے انتہا اور بھی ہیں. تمہیں عالمی سطح پر اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے, ابھی یہ ڈھیل اگر ہے تو آگے کیسے چلو گے؟ لہذا پوری سزا. یہ ہے وہ بیعت سمع و طاعت. میں یہاں ایک ضمنی بات کہہ کے ذرا آگے بڑھوں گا. ایک دوسری بیعت بھی ہے, میں اسے حق مانتا ہوں, وہ بیعت ارشاد ہے, لیکن وہ یہ بیعت سمع و طاعت نہیں ہے. اس کے لیے قرآن اور سنت میں بنیاد ہے. قرآن میں سورہ ممتحنہ میں بیعت النساء پوری تفصیل کے ساتھ, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان الی آخر الآیہ. یہ بیعت النساء ہے, اور اسی کے لیے الفاظ مل جاتے ہیں حضرت عبادہ ابن سامت کی اور ایک اور روایت میں کہ لیلۃ العقبہ جو ہے اس میں یہی بیعت حضور نے لی تھی صحابہ سے, بالکل یہی الفاظ ہیں. عن ابی ادریس عائز اللہ بن عبداللہ عن ان عبادۃ ابن سامت رضی اللہ عنہ وکان شہد بدرا وہو احد نقباء لیلۃ العقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله عصابۃ من اصحابہ بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا
ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصونی فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ فہو علی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ فبایعناہ علی ذلک. بخاری کتاب الایمان صفحہ 10.
یہ بیعت بھی ہے لیکن یہ بیعت ارشاد ہے نیکیوں کے لیے, بھلائی کے لیے, برائیوں سے بچنے کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے. یہ بیعت بھی امت کے اندر شروع ہوئی. اب میں ذرا اجمالی سا نقشہ تاریخی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, حضور نے بیعتیں لی, بیعت اقبع اولا, بیعت اقبع ثانیہ, بیعت شجرا. یہ تو سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جاتی ہے. ایک بیعت اور ہے جس کا ذکر بخاری نے ایک شعر میں کیا ہے, جو صحابہ کرام پڑھ رہے تھے غزوہ احزاب میں. جب وہ خندق کھود رہے تھے تو ان کی زبانوں پر یہ شعر تھا, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ابھی آپ نوٹ کیجئے, بیعت رضوان ابھی نہیں ہوئی, سورہ فتح ابھی نازل نہیں ہوئی. یہ بیعت جہاد کب ہوئی ہے؟ اب یہ ایک تحقیق کی بات ہے کہ بالفعل کوئی واقعہ بھی ہے ایسا, یا یہ کہ اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ حضور پر ایمان لانے کے معنی یہ کہ ہم نے بیعت جہاد کی. یہ کسی محقق کے لیے کرنے کا کام ہے کہ بیعت جہاد ان الفاظ میں کہاں لی گئی, یا یہ کہ یہ ایک صورتحال کی تعبیر ہے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. میرا گمان ہے, یہ صرف میں قرائت کر رہا ہوں, کہ اقبع اولا کی بیعت وہ تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی, تو بیعت ارشاد کے لیے جڑ اور بنیاد ہے. اور اقبع ثانیہ میں انصار سے جو بیعت تھی, کیونکہ وہ حضور کی حفاظت کے لیے تھی, اس لیے اس میں یقیناً وہ الفاظ ہوں گے. کوئی روایت مل جائے تو انشاءاللہ میرے اس خیال کی تصدیق ہو جائے گی, تسلیم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ایک نقطہ اور یہاں, اگر آپ غور کریں گے تو حضور کو بیعت لینے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ حضور تو رسول تھے. رسول کے ساتھ تو تعلق ایمان کا ہے, ایمان لائے اور ہم عقل مطیع ہو گئے, جو حضرت صاحب ابن عبادہ نے کہا تھا بدر سے پہلے مجلس مشاورت میں کہ حضور آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں, انا آمنا بکا وصدقنا کا, ہم تو آپ پر ایمان لا چکے, ہم نے آپ کی تصدیق کی, اب ہمارے پاس کون سا اختیار رہ گیا؟ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. بات ختم. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اور اہل علم کی تصدیق یا تصحیح کے لیے یہ بات پیش ہے کہ در حقیقت یہ ساری بیعت حضور نے صرف امت کے لیے اسوہ اور سنت چھوڑنے کے لیے, ورنہ مجھے یقین ہے جتنا اس بات کا یقین ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں, اتنا ہی یقین ہے کہ وہ 1400 صحابہ جو مدینے سے چل کر حدیبیہ تک پہنچے تھے, حضور اگر جنگ کا فیصلہ کرتے تو ان میں سے کوئی ایک نہیں تھا جو پیٹھ دکھا دیتا. ان کے تو دلوں میں آگ لگی ہوئی تھی. وہ حضرت عمر کے طرز عمل میں بھی سامنے آ رہی ہے, حضرت علی کے طرز عمل میں بھی سامنے آ رہی ہے, پورے صحابہ کے طرز عمل میں آ رہی ہے. جب حضور نے کہا کہ احرام کھول دو اور قربانیاں جو بھی حدی کے جانور لے کر آئے ہیں یہیں وہ ذبح کر دیں, ایک بھی نہیں اٹھا. ان کے دلوں کی کیفیت عجیب تھی, ان کی تلواریں جو ہے نیام سے باہر آنے کے لیے بےتاب تھیں. پھر بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ بیعت تو ہونی چاہیے تھی وہاں سموتاب کی, بیعت روکتا ہے حضور کو, لیکن در حقیقت یہ سنت اور اسوہ چھوڑنے کے لیے, کہ بہرحال بعد والوں کے لیے بھی اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ دین ہماوست, دین تو نام ہی اتباع رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم کہاں سے لاتے وہ بنیاد بعد کے زمانے کے لیے اگر وہ بات سیرت و سنت رسول کے اندر ثابت نہ ہوتی. بہرحال حضور کے بعد ہمارا خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ اس میں دین اور دنیا بالکل ایک وحدت ہے, جیسے دور رسالت میں ویسے ہی دور خلافت راشدہ. جو امام دنیا کا ہے وہی امام دین کا ہے, وہی امام نماز کا بھی ہے, خطیب ہے مسجد نبوی کا بھی. لہذا ایک ہی بیعت ہے, ابو بکر کی, عمر کی, عثمان کی, علی کی, رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین. یہ بیعت سیاسی بھی ہے, حکومت کی بیعت بھی ہے, اور یہ بیعت دینی بھی ہے. البتہ ایک لوگوں کو مغالطہ ہو گیا اس دور میں, اس کی میں اصلاح کر دوں, وہ بیعت کو بیلٹ کے مقابلے میں سمجھ رہے ہیں. یہ بڑی حماقت ہے. اس دور کا بیلٹ جو ہے وہ مشورے کے قائم مقام ہے, مشورے کے بعد بیعت ہوئی ابو بکر کے ہاتھ پر. پھر چھ آدمیوں کے بورڈ نے کتنی دیر تک مشورہ کیا ہے جو حضرت عثمان کا فیصلہ, وہ پھر بیعت ہوئی ہے. ان دو کو بالکل علیحدہ کر لیجیے. جو بھی مشورے کا نظام اس دور میں بنے, یہ اصحاب دانش کا کام ہے کہ اسلام کے اصولوں کو اور جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر اسے نظام بنائے, اور جب ضرورت ہوگی بن جائے گا, اور جب تک وہ وقت نہیں آیا ہے بحثیں ہی ہوں گی, حاصل کچھ نہیں ہوگا, ذہنی انتشار بڑھے گا, اس کا نتیجہ کوئی نہیں. بہرحال بیعت بیلٹ, ویسے بھی لام اور عین کا فرق ہے اس میں, تو لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں. یہ دونوں بالکل جدا ہے, وہ مشورے کا معاملہ ہے, مشورے کے بعد بیعت. خلافت راشدہ کے بعد نئی خلافت رہ گئی. خلافت تو ہے لیکن وہ دینی ایلیمنٹ اس میں سے نکل گیا, وہ حکمرانی ہے. لہذا آپ کو معلوم ہے دو بیعتیں شروع ہو گئی ہیں. اس دینی ایلیمنٹ نے بیعت ارشاد کی شکل اختیار کر لی, اور سیاسی اور حکومتی ایلیمنٹ جو ہے وہ بیعت ہو رہی ہے بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء. یہ نظام ہمارا چلتا رہا دو بیعتیں, تا آ کے مغرب کے امپیریلزم کے سیلاب نے ہمارے حکومتی نظام کی دھجی اب کھیل دی. ریت کے گھروندوں کے مانند ہماری حکومتیں جو ہے بہن. لہذا وہ بیعت حکومت ختم, اب ایک ہی بیعت رہی, وہ بیعت ارشاد ہے. اس کو تو کوئی ختم کرنے والا تھا, وہ سہروردیہ سلسلہ ہو, چشتیہ ہو, نقشبندیہ ہو, قادریہ ہو, قادریہ ہو, بہرحال یہ سلسلے چلتے ہیں. البتہ یہ ہے اہم بات کہ اب جو احیائی تحریکیں اٹھیں وہ سب کی سب بلا استثناء بیعت کی بنیاد پر اٹھیں. مہدی اگر اٹھے سوڈان میں انگریزی حکومت سے ٹکراؤ کے لیے, بیعت کی بنیاد پر. سنوسی اگر اٹھے لیبیا میں اطالویوں سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کی, بیعت کی بنیاد پر. نج سے اگر ایک تحریک اٹھی, اگرچہ وہ کوئی براہ راست غلام نہیں ہوئے تھے, لیکن یہ کہ بہرحال تجدیدی اور احیائی یہ تحریک تھی, بیعت کی بنیاد پر. اور میرے نزدیک ان تمام تحریکوں میں سب سے زیادہ عظیم تحریک, سب سے زیادہ دور صحابہ سے قریب ترین تحریک, وہ تحریک تھی جس کو آپ تحریک شہیدین کے نام سے جانتے ہیں. اس کی بنیاد بھی بیعت. اور مجھے بالکل دور نبوت کا نقشہ نظر آتا ہے کہ جیسے بیعتیں حضور نے اور بھی لی, حدیث میں تو آپ کو بہت سی بیعتوں کا ذکر ملے گا, یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے بیعت کی کس چیز پر, علی نصح لکل مسلم, ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کروں گا اس پر میں نے بیعت کی. بیعت اقبا, بیعت اقبا ثانیہ ہو رہی ہے, بالکل وہی نقشہ وہاں آپ کو نظر آئے گا. بیعت ارشاد بھی ہے, پھر بیعت جہاد بھی ہے, بیعت اتباع شریعت بھی ہے, اور آخری بیعت وہ تھی جو اس آخری وقت لی گئی ہے کہ جبکہ انتہائی نامساعد حالات تھے, نہ راشن ہے نہ اور ساز و سامان ہے, گویا کہ اس مشہد بالا کوٹ کا گویا کہ انتظار ہو رہا ہے اور کچھ نہیں. اس وقت سید صاحب نے ایک آخری بیعت لی تھی, مجھ سے بیعت کرو اس پر کہ ہر شخص اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے گا اور مقدم رکھے گا. یوں سرون اعلی انفسہم ولو کان بھی خصاصہ. اس بیعت سے معذرت کی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے, اس عذر کی بنیاد پر کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے قوا جو ہیں کمزور پڑ گئے ہیں, میں اس بیعت کا حق ادا نہیں کرتا. پنا ذہن میں رکھیے, شاہ ولی اللہ کا پوتا, شاہ عبد العزیز, شاہ عبد القادر, شاہ رفیع الدین کا بھتیجا, علم کا پہاڑ, ابقات کا مصنف, جو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج فارغ التحصیل جو علماء ہیں ان کے 90% لوگ جو ہیں اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتے. آج کے جو فارغ التحصیل, منصب امامہ جیسی کتاب کا مصنف, تقویت الایمان جیسی کتاب کا مصنف, کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ جو علم میں اس کا پاسنگ نہیں ہے, سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ, علم میں شاہ اسماعیل کے پاسنگ بھی نہیں. عمر میں چھوٹے, 6-7 کا فرق ہے, شاہ اسماعیل 6 سال بڑے ہیں سید صاحب سے. پھر یہ کہ میں ابھی, چونکہ میں نے تقریر کی کراچی میں تحریک شہیدین پر, تو میں نے کچھ ابھی ان دنوں مراجعت کی کتابوں سے, تو اب پہلی مرتبہ میرے علم میں آیا کہ سید صاحب تو شاگرد بھی ہیں شاہ اسماعیل کے, بعض کتابیں انہوں نے شاہ اسماعیل شہید سے پڑھی. وہ نسبت بھی. لیکن یہ کہ پھر اس اللہ کے بندے نے جو ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد نبھایا ہے, یہ ہماری بڑی قریب کی تاریخ ہے, کل 150 برس پرانی بات ہے, تاریخ کا لانگیسٹ مارچ. ماؤ کا مارچ کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ وہ ہجرت جو کی ہے, اور جیسے ہی صحیح ندی کو کراس کیا ہے, تکیہ شاہ عالم اللہ کو چھوڑا ہے اور دوسرے کنارے پر آئے ہیں, تو سجدہ شکرانہ نفل پڑھے ہیں دو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے دین کے لیے ہجرت کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر کہاں, رائے بریلی سے گوالیار, گوالیار سے ٹونک, ٹونک سے جیسلمیر, وہ عمر کوٹ جہاں اکبر پیدا ہوا تھا, اور پھر وہاں سے حیدرآباد, اور وہاں سے پیر جو گوٹ, یہ ہمارے پیر پگاڑا صاحب کی بستی, وہاں سے شکارپور, شکارپور سے درائے بولان کراس کر کے کوئٹہ, کوئٹے سے افغانستان, قندھار, کابل ہوتے ہوئے, اور پھر سرحد میں پہنچے. یہ ہے وہ. میرے موضوع سے متعلق اور باتیں اس وقت نہیں ہیں, بعض حقائق عجیب میرے سامنے آئے ہیں. میں نے جب, کیونکہ جب کوئی تقریر کرنی ہوتی ہے تو پھر آدمی کو کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے, تو عجیب حقیقتیں سامنے آئی ہیں, وہ میں پھر کسی وقت بیان کروں گا. اس وقت مجھے یہ بتانا تھا کہ بیعت کے نظام پر یہ پوری دعوت. اس کے بعد بھی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ نہ سمجھیے کہ تحریک شہیدین اگر ختم ہو گئی بالا کوٹ میں شہادت کے بعد تو اس کے کوئی اثرات نہیں رہے. معاذ اللہ, بنگال میں, بہار میں, جنوبی ہند میں, کہاں کہاں لوگ جو ہیں اب وہ دعوت کا کام جو کر رہے ہیں, اس کے اثرات جو پھیلے ہیں, یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے. ظاہری ناکامی جو ہو گئی ہے بالا کوٹ میں, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات ختم ہو گئے. پھر یہ تمام علماء دیوبند کا معاملہ, وہ انہی کے سلسلے کی کڑی ہے جس کی عظیم ترین شخصیت ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. یہاں تک وہ تار نہیں ٹوٹا ہے بیعت کا, چل رہا ہے. عبید اللہ سندھی آخر کسی عہد میں بندھے ہوئے تھے شیخ الہند کے ساتھ کہ ادھر حکم ہوا اور ادھر چھوڑ کر اپنا گھر بار اور نکل گئے افغانستان کی طرف. کوئی عہد تھا ایسا محتاط؟ یہ تو ایک تحقیق کریں, اگر اس کام کے لیے کوئی ایک رخ ہو جائے تب تو یہ ساری چیزیں, حقائق جو ہے وہ منظر پر آ جائیں. میں نے چونکہ ایک معاملے میں خاص طور پر تحقیق کی اور اس کے لیے آج یہ ابھی کتاب چھوٹا سا میں نے چھپوا لیا ہے, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا, تو عجیب عجیب حقائق منتشر ہوئے. مولانا معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ, خیر آبادی اسکول آف تھاٹ کے عظیم ایک شخصیت, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخری شخصیت, لیکن یہ کہ ان کی آخری شخصیت میرے نزدیک مولانا منتخب الحق ہیں, ان کے شاگرد رشید, اس کے بعد وہ سلسلہ اس کا. ان کے بارے میں مولانا منتخب الحق صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی تمام کتابیں جو ہیں ان کی صفائی وغیرہ کے لیے سب کو اختیار تھا, چابیاں دے دیتے تھے, لیکن ایک الماری ایسی تھی کہ جس کی چابی وہ کبھی کسی کو نہیں دیتے تھے اپنے شاگردوں میں سے. ایک مرتبہ کوئی ایسی چوک ہوئی, انہوں نے مجھے چابی دے دی کہ ذرا کتابوں کو نکال کے صاف واف کر لو. اس کو بھی وہاں میں نے دیکھا تو ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جس میں ان لوگوں کے نام اور پتے درج تھے جو ان سے بیعت کے جہاد کیے ہوئے تھے انگریز کے خلاف. کہاں ہے ریکارڈ میں یہ چیزیں؟ نہ معلوم کتنے علماء ہوں گے ہندوستان کے کہ جنہوں نے اسی طرز پر بیعت جہاد جو ہے لی ہوگی. لیکن یہ کہ کوئی مرحلہ آئے, بات سامنے آئے, کوئی جمعیت فراہم ہو تو آگے جو ہے کوئی اس کا ظہور ہو. میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد اصل میں میں نے جو کہا تھا کہ تمہید ہے میری, اس سلسلے کی آخری کڑی تھی وہ کوشش کی جو حضرت شیخ الہند نے اپنی زندگی کا چراغ گل ہونے سے پہلے 1920 کے جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں کی کہ یہ تار ٹوٹنے نہ پائے, دیے سے دیا جلتا رہے, چراغ سے چراغ روشن ہوتا رہے. کوشش یہ تھی کہ مولانا ابو کلام آزاد مرحوم کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور وہ امام الہند مانے جائیں, اور پھر جہاد شروع. میں نے اسی لیے مولانا معین الدین اجمیری کا ذکر کر دیا, میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے, علمی وجاہت کے اعتبار سے بھی اور یہ بھی کہ وہ خود بھی اپنی جگہ پر بیعت لے رہے. لیکن یہاں مسئلہ آ گیا تھا, تمام علماء ہند کی طرف سے بیعت کا ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ اس وقت جمعیت العلماء ہند کا پلیٹ فارم جو ہے وہ صرف دیوبندیوں کا نہیں تھا, وہ تو مشترک پلیٹ فارم تھا. اس میں فرنگی محل کے علماء بھی تھے, اس میں بدایوں کے علماء بھی تھے. مجھے تو واقعہ ہی بتایا تھا پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے, مرحوم مغفور, ان کا نام آ گیا, بہت سے احباب نے مجھے یاد دلایا تھا کہ ان وحادرات میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہوا ہے.
حالانکہ ہماری تمام قرآن کانفرنسوں اور ہمارے تمام محاضرات کی ایک نشست اس کی رونق وہی تھی بلا استثناء. میں نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا. بہرحال وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو چکے, اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں انہیں جگہ دے. جذبات میں آ کر کبھی وہ انتہا پسندی کا مظاہرہ کر جاتے تھے, ورنہ اس کو علیحدہ رکھ کر میں نے ان سے زیادہ سچا آدمی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. کسی شے سے انہیں خوف نہیں, سچ کہنے سے کوئی بات نہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ناراض ہوگا اور کس کے ماتھے پر جو ہے وہ تیوری پر بل پڑ جائے. کبھی نہیں. جو بات صحیح ہو سکتا ہے مغالطے میں ہو, لیکن جو بات کہی ہے وہ وہی کہی ہے جو ان کے نزدیک حق ہے. بہرحال جو کچھ ہمارے ہاں ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کوئی ایکٹر مر جائے تو اخبارات کے صفحے جو ہیں وہ میں کالے نہیں کہہ رہا, رنگین ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ وہ درویش ایسے گیا کہ جیسے پتہ ہی نہیں. میرا خیال یہ تھا کہ لاہور ٹوٹ پڑے گا ان کے جنازے پہ. جب وہاں جا کر دیکھا ہے جو حال دیکھا ہے, چند لوگ, شاید پانچ صفحے مشکل سے بنی تھی, وہ بھی تعداد بنانے کی خاطر. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو اٹمپٹ تھی اس میں چونکہ بات یہ آ گئی تھی کہ پورے یہ پلیٹ فارم ہے تمام علماء ہند کا مشترک, اہل حدیث حضرات سننے کہ کوئی جمعیت اہل حدیث اس وقت موجود نہیں تھی, اہل حدیث علماء بھی اسی میں تھی, مولانا داؤد غزنوی مرحوم و مفوق اسی میں موجود تھے اجلاس میں. لہذا وہاں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے صرف ایک بات کہی, مخالفت بھی نہیں کی, تجویز کی مخالفت اس کو نہیں کہیں گے. مولانا معین الدین اجمیری نے یہ کہا کہ اتنا بڑا فیصلہ اس طرح اچانک مجمع عام میں نہیں ہو جانا چاہیے, اس پر پہلے جو بھی مجلس شورا تھی یا جو ان کا ایک نظام تھا اس میں پہلے اس بات پر غور ہو جانا چاہیے. بات اتنی وزنی تھی کہ اس کو رد کرنے کا کوئی سوال نہیں. لیکن یہ کہ اس کے فور بعد حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا. میں نے خود کے لکھ دیا ہے, مجھے کچھ زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ہر یتن تقسیم ہو جائے گا, اس کو جا کے پڑھیے گا. بہرحال اس کے بعد چونکہ وہ اصل قوت جو تھی پیچھے, جو اس تار کو جوڑے رکھنا چاہتی تھی, ان کے الفاظ تو مولانا سعید الرحمان علوی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہم تک پہنچا دیے کہ یہاں تک ان کا حال تھا کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں بیعت کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا, میری چارپائی سٹیج پر لے جاؤ, اس لیے کہ اٹھنے کی تو پوزیشن ہی نہیں تھی. ان کا خطبہ صدارت بھی اس جمعیت العلماء ہند کے اس اجلاس میں پڑھ کر سنایا تھا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. علی گڑھ گئے تھے تو وہ چارپائی پر پالکی میں ڈال کر ان کو لے جایا گیا. ویسے یہ کہ اندر جذبہ تھا جو تھا, لیکن جسم جو ہے جس حال کو پہنچ چکا تھا, تھرڈ ڈگری تھرڈ سٹیج کو ٹی وی پہنچ چکی تھی, تب انگریز نے رہا دیا تھا, ورنہ رہائی کا کیا سوال. اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ تجویز ٹھپ ہو گئی. وہ دن اور آج کا دن وہ تار ٹوٹا ہوا ہے. دو تار بیک وقت ٹوٹے ہیں, توجہ کیجئے گا. ایک تار خلافت ٹوٹا, آج 60 برس سے اوپر ہو گئے کہ کوئی سمبولک ادارہ بھی موجود نہیں ہے پورے عالم اسلام, کوئی علامت کی خلافت نہیں. دوسرا تار یہ ٹوٹا بیعت کا, اور مجھے سب سے بڑھ کر افسوس ہے ایک طرف تو ان حضرات سے کہ جو مدعی ہیں متبع سنت ہونے کے اور ظاہر حدیث پر عمل کرنے کے, کہ کیسی کیسی حدیث ہے جنہیں وہ بھول کر پی گئے. رفع یہ حدیث اور وہ قولی نہیں عملی, رپورٹ ہے ایک صحابی کی, حضور کا قول تو نہیں ہے, اور اس پر مارکے ہیں اور اس پر من دیگرم تو دیگری ہے. یہ حدیثیں کہاں گئیں؟ ذرا سنیے تو صحیح. رواہ مسلم عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے میں نے خود سنا ہے کہ رسول سے یہ فرماتے ہوئے, من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ ولا حجت له, ومن مات ولیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ جاہلیۃ. جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت نہیں تھی, بیعت کا حلقہ نہ تھا, بیعت کا قلادہ نہ تھا, وہ جاہلیت کی موت مرا. مسلم کی روایت تھی. میں کہتا ہوں کہ ہمارے صوفیوں کے لیے تو پھر بھی گنجائش ہے, ان کے لیے تو پھر بھی سہارا ہے کہ ہم نے بیعت کی ہوئی. بیعت ارشاد تو ہے,
لیکن جو اس کے بھی قائل نہیں, جو اس کے قائل ہی نہیں, وہ کہاں ہے؟ یہ حدیثیں انہیں پکار رہی ہیں. حضور فرمائے تو میت جاہلیت, جاہلیت کی موت ہے. اور جان لیجئے میں خود کر بات کر رہا ہوں, یہ بیسم و تعت صرف دو طرح کی ہو سکتی ہے, تیسرا کوئی امکان نہیں. یا تو اسلامی نظام حکومت صحیح صحیح قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت ہوگی, اور اگر نہیں ہے تو قائم کرنے کے لیے جماعت اٹھے گی, اس کے امیر سے بیعت ہوگی. حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ, حضرت عمر فرما رہے لا اسلام الا بجماعہ, اور حضور فرما رہے لا جماعت الا بعمارہ. دو ہی امیر ہوں گے یا امیر المومنین. اگر اسلامی نظام قائم ہے تو اس کا سربراہ جو ہے وہ کوئی صدر بدر نہیں ہوا کرتا, اگر اسلامی نظام ہے وہ پھر امیر المومنین ہے, اس کے ہاتھ اور بیعت ہوگی, اور اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرو. دو ہی شکلیں, قائم کرنے کے لیے وہ جماعت درکار ہے, اس جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, تیسری کوئی شکل ہے ہی نہیں. کیسے ایک بندہ مومن مر سکتا ہے بغیر بیعت کے؟ یا اسلامی نظام ہے, اسلامی حکومت ہے تو اس کے سربراہ کے ہاتھ پر بیعت ہے, نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہے, تیسری کوئی شکل ممکن نہیں. لہذا کوئی مومن بیعت کے بغیر اس دنیا سے نہیں جا سکتا. ایک بات اور عرض کر دوں, وقت ہو گیا ہے بہت زیادہ پہلے دن کی طرح. ایک لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ آج اگر یہ ہو تو آخر قتال کیسے ہوگا مسلمانوں کے خلاف؟ یہ بڑا عملی مسئلہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ دو اعتبارات سے قتال کا معاملہ, یعنی مسلمان کا مسلمان کے خلاف بغاوت کرنے کا معاملہ, کفار کے ساتھ قتال کی بات اور ہے, مسلمان کا خروج کسی مسلمان جماعت کا کسی مسلمان حکومت کے خلاف, جو اگرچہ صحیح اسلامی نظام نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک نظام ہے, حکومت ہے. دو فیکٹرز ایسے دنیا میں آ چکے ہیں کہ اب اس کی بنا پر یہ خارج از بحث ہے, میں بھی تسلیم کرتا ہوں. نمبر ایک یہ, اگرچہ مولانا الطاف الرحمان بنوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مقالہ تھا کہ اس پہ بھی فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ بالکل حرام مطلق نہیں ہے, بڑی کڑی شرائط ہے, لیکن شرائط پوری ہو جائے تو خروج ہو سکتا. لیکن یہ مسئلہ اہل ان کے لیے باریک ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے, اس جدید دور کے حالات کو سمجھیے. ممکن اس لیے نہیں ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان بہت بڑا فصل ہے طاقت کا, کوئی نسبت بنتی نہیں. آخر قرآن نے بھی کوئی نہ کوئی نسبت تو قائم کی ہے نا, عشرون ہوں گے یا میتین ہوں گے, یہ ہے نا. آخر بدر میں بھی ایک اور تین تھے, احد میں ایک اور چار تھے, اور جب موتا میں ایک اور 33 کی بات ہو گئی تو جو صورت ہوئی وہ آپ کو معلوم ہے. زید ابن حارثہ شہید, جعفر طیار شہید, عبداللہ ابن رواحہ شہید, حضرت خالد لے کر نرجے سے نکل کر آ گئے ہیں, یہی بڑی کامیابی ہے. اب جو معاملہ ہے وہ تو ایک اور 33 کیا, ایک اور 33,000 کا بھی نہیں. عوام نے ہتھے اور حکومت کے پاس جو کچھ طاقتیں ہیں وہ آپ کو مانو. دوسری اصل اہم بات کیا ہے, اصل میں تمدن کا جو ارتقا ہوا ہے اس کو بعض لوگ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ دور وہ دور نہیں ہے جبکہ ابھی تمدنی انسٹیٹیوشنس جو ہیں, سوشل انسٹیٹیوشنس, وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے. آج کے دور میں اس وقت کیا تھا, حکومت بدلنے کا ارادہ کرنا بھی بغاوت تھا, اور آج حکومت کو بدلنا, اس کی کوشش کرنا عوام کا مسلمہ حق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے, اس لیے کہ اس وقت تک سٹیٹ اور گورنمنٹ کے درمیان ابھی فرق و امتیاز نہیں تھا, ریاست اور حکومت ایک شے. لہذا حکومت کے خلاف اقدام گویا کہ ریاست کے خلاف اقدام شمار ہو جاتا ہے. آج تو زمین و آسمان کا فرق ہے, ریاست اور ہے, حکومت اور ہے. ہم کسی حکومت کے وفادار نہیں ہیں, ہماری وفاداری ریاست کے ساتھ, اور حکومت کو بدلنا جمہور کا حق ہے. لہذا زمین و آسمان کا فرق واقع ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہو سکتا ہے بغاوت ہی کے لیے, وہ در حقیقت تمدن کے تمام جو فرق واقع ہو چکے ان کو نظر انداز کر دیں. اور نمبر دو یہ کہ ایک دنیا میں اس دور میں ڈیولپ ہوا ہے ایک کانسیپٹ جس کے کامیابی کے جو مظاہر ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہر چار طرف نظر آ رہے ہیں. عوام کو کسی بھی مطالبے کے لیے مظاہرہ کرنے کا حق ہے, کسی چیز کے لیے اپنے سیاسی حقوق کے لیے مظاہرہ کر سکتے ہیں. اگر کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں وہ آ سکتے ہیں, لیکن ڈسپلنڈ ہوں اور آئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کے بعد جو 112 ہے وہ بڑی عظیم آیت ہے. ایک طرف تو اس میں وہ اوصاف بیان ہو گئے ظاہری اور باطنی کہ جو درکار ہیں. عجیب ہے وہ تین تین کے تین سیٹ ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون, چھ تو یہ ہو گئے. اب جو تین آ رہے ہیں, الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ, ان میں ہے ساری کلید اس مسئلے. کوئی جماعت اس بنیاد پر میدان میں آئے گی تو صرف امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے گی. فلاں شے منکر ہے, ہم نہیں ہونے دیں گے اگر ہمارے اندر طاقت ہے. ہم چیلنج کریں گے کہ یہ غلط ہے, ہم نہیں ہونے دیں گے. اور اسی میں مسئلہ کا حل موجود ہے. وہ چیزیں جو سب کے نزدیک منکر ہیں, وہ بریلوی ہوں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بے حیائی منکر ہے, دیوبندی ہوں وہ بھی جانتے ہیں کہ بے حیائی منکر ہے, اہل حدیث ہوں ان پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ منکر ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو جمع کر دے گی تمام اختلافات کے باوجود. اور میں آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں. مسلم شریف کی روایت, حضور نے فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا کسی قوم کی طرف, اس میں اس کے حواریین اور اس کے صحابہ ہوتے تھے کہ جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے. فخلف من بعدہم خلوف, ان کے بعد ناخلف لوگ آ جاتے تھے, جو حکم ہوا تھا وہ نہیں کرتے تھے اور جس چیز سے روکا گیا تھا وہ کرنے لگتے تھے. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن, ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن, ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن, ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ صلب. یہ ہے اصل شے. کسی منکر کو چیلنج کیجیے اگر طاقت ہے, اس سے پہلے نہیں ہے. لیکن یہ کہ اعدوا لہم ما استطعتم, طاقت تو ہو, منظم قوت تو ہو. کوئی حکومت ہمیں درکار نہیں. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, انتخابات کی طرف ہم کبھی جائیں گے بھی نہیں. ہم تھوکتے ہیں ان مناصب کے اوپر, ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ, ہمارا کام یہ ہے. یہ ہے ساری کلید اس مسئلے. اگر سیاسی حقوق کے لیے مظاہرہ ہو سکتا ہے تو دین کے جو منکرات ہیں ان کو چیلنج کیوں نہیں کیا جا سکتا. ہماری دینی قوتیں اس وقت جو منتشر ہیں وہ اسی الیکشن کی وجہ سے منتشر ہیں. ہر ایک اپنی گھیڑوں کو سنبھالنے کی فکر میں ہے کہ جب مرحلہ آئے گا تو تعداد ووٹوں کی میری کتنی ہو. اور اسی لیے وہ فرقے واریت کو, اختلافات کو زیادہ ہوا دیتے ہیں. اپنی اپنی بھیڑوں کے گلے علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائڈ رہیں, بالکل ممیز رہیں, گڈمڈ نہ ہو کہیں. لیکن اگر یہ کام ہوگا یہ ساری تقسیمیں ختم ہو جائیں. اس لیے کہ کس کے نزدیک ان منکرات کے بارے میں. میں آج سوچ رہا تھا کہ کاش کے کبھی وقت آئے کہ ہم ایک الٹیمیٹم دیں, اس ملک میں کوئی عورت کی تصویر ہم نہیں چھپنے دیں. کیا یہ دین کے اعتبار سے جائز نہیں ہو رہا, کسی مسئلے کو لیجیے. لیکن اس کے لیے اعدوا لہم ما استطعتم, وہ طاقت چاہیے جو منظم ہو, جو ایک کمانڈ پر موو کرے, جو اتنی منظم ہو کہ اگر وہ سڑکوں پر آئے تو پوری ذمہ داری لے سکے, ان کا جلوس نکلے تو اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو, گڑبڑ کرنے والوں کے ہاتھ وہ پہلے روکے. یہ نہیں کہ جلوس تو ہم نے نکالا تھا لیکن کچھ اور لوگ آ گئے, انہوں نے گڑبڑ کر, یہ غلط ہے. یہ اس لیے کہ آپ کی تنظیم نہیں, آپ کی جماعت نہیں, آپ لوگوں کے جذبات کو مستحق کرتے ہیں. آپ کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کوئی نہیں ہے کہ جو گارنٹی کر سکے کہ ہم اگر آئے ہیں تو جو بھی ہم ہوگا اس کے ذمہ دار ہیں. اس نہج کی تنظیم آمرکم بخمس, ترمذی اور مسند احمد کے حوالے سے, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد, یہ ہے میرے جو پرسوں کی گزارشات تھی ان کا تکملہ و تتمہ. دعوت، تربیت، جہاد بالقرآن، اگلے سارے مراحل ایک جماعت کے ساتھ ایک منظم جدوجہد. باطل سے ٹکراؤ، اپنے اقتدار کے لیے نہیں، حصول حکومت کے لیے نہیں، صرف اللہ کے دین کے لیے. والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ ہے اس دور کی اصل ضرورت. بدقسمتی سے سن 20 میں جو یہ آخری اٹمپٹ تھی وہ ناکام ہوئی، اس کے بعد سے اب تک وہ تار ٹوٹا ہوا تھا. اس دوران میں صرف ایک بیعت ہوئی ہے، لیکن وہ جزوی تھی، صرف فتنہ قادیانیت کے 30 سال کے لیے. امیر شریعت کا درجہ دے کر مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے والوں میں کون تھے؟ بحقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری بھی تھے رحمہ اللہ. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب اپنی جگہ ہے مجاہدہ اور خلوص اور اخلاص، لیکن جہاں تک علم کا تعلق ہے شاہ صاحب، وہ بھی شاہ صاحب، یہ بھی شاہ صاحب، لیکن یہ شاہ بخاری اور وہ شاہ کشمیری، یہ شاہ بخاری کو پاسن کی نسبت نہیں ہے شاہ کشمیری کے ساتھ، لیکن بیعت کر رہے ہیں. بہرحال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس زمانے کی سارے مخالفانہ رنگ کے باوجود اس نے مجھے یہ ہمت دی کہ میں نے تنظیم اسلامی قائم کی. ایک انجمن تھی، اس کی گفتگو ہو چکی پچھلی مرتبہ، لیکن یہ جب میں نے انجمن قائم کی تھی اسی وقت لکھ دیا تھا اس کے دیباچے میں کہ یہ میرا آخری منزل نہیں ہے، یہ پہلا قدم ہے. میرا اصل ہدف ایک جماعت قائم کرنا ہے، اور اس کا کانسیپٹ میں نے اسی وقت دے دیا تھا 72 میں، بیعت کا موجود ہے، وہ تحریر 72 میں میری موجود ہے. لیکن یہ کہ یہ شے اتنی ذہنوں سے اوجھل ہو چکی تھی کہ خود مجھے بھی زبان پر لاتے ہوئے بعد میں کچھ نہ کچھ ہچکچاہٹ جو ہے وہ تان گئی، اور جو بھوا تو نہ معلوم کہاں کہاں سے صدایں تھیں. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کوئی رسالے میں لکھ رہا ہے حکومت کو ذرا اشارہ کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ بغاوت ہے. کچھ علماء بھی آ گئے اس میدان میں، اللہ کا شکر ہے کہ ان سے رجوع کرنے کی ہمت اور توفیق اللہ نے عطا فرمائی، اور کلمہ حق کہنے کی جرت اللہ نے عطا فرمائی. مولانا سید حامد میاں کو، کیوں؟ خلیفہ مجاہد کس کے ہیں؟ حسین احمد مدنی کے رحمت اللہ علیہ. انہیں یہ توفیق اللہ نے دی کہ انہوں نے بربلا کہا کہ یہ بیعت جہاد ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے، اور اس میں افضل مفضول کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے. اور مثالیں دی. بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ اس دعوت و تحریک کا پورا نقشہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں. آگے ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے. میں نے چونکہ یہ محسوس کیا، میں نے تحقیق بھی کی، تفتیش بھی کی. اپنی تحقیق و تفتیش کا جو حاصل ہے وہ تو میں اس کتاب سے میں لکھ چکا ہوں، اور میں نے مولانا سے گزارش کی تھی، مولانا ابو الکلام آزاد، چونکہ وہ آخری کوشش تھی. میرا اپنا موقف مولانا ابو الکلام آزاد کے بارے میں آج تک جو کچھ رہا ہے وہ میں دو لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. میری ساری دلچسپی صرف اس ابو الکلام سے ہے اور رہی ہے، اور انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگی، جو 12 سے 20 تک نظر آتا. باقی ابو الکلام کچھ حالات بھی معلوم نہیں، اور علماء کی مخالفت کے نتیجے میں، اور چونکہ اس وقت تک علماء کا ہولڈ بہت شدید تھا، کسی کے لیے بات کرنی ممکن نہیں کہ اگر علماء کی تائید نہ ہوتی، آج وہ بات نہیں ہے. لہذا جب انہوں نے دیکھا کہ علماء کی طرف سے مخالفت ہے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ بددل ہو گئے، حالانکہ انہیں بددل نہیں ہونا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ حق کیا ہے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، آدمی کو اسی راستے پر رہنا چاہیے. میرا گمان یہ ہے، میں مولانا سے آج اصل میں تفصیل اسی لیے چاہتا ہوں کہ ایک تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق تھا مولانا ابو الکلام آزاد کے ساتھ، اس پر مزید روشنی وہ ڈال سکتے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں. ایک واقعہ انہوں نے مجھے سنایا تھا، میں آپ کو نہیں سنا رہا، وہ خود ہی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرے یہ کہ ان کی سیرت و شخصیت کے کچھ دوسرے پہلو بھی، ہاں ایک پہلو اور بھی میرے نزدیک قابل احترام تھا، اور میں نے بیان کیا بار بار کہ پاکستان بننے کے بعد جو ان کا رویہ پاکستان کے لیے رہا، اس کے خیر خواہ رہے ہیں، اس کے معیت رہے ہیں. اس کے کچھ واقعات میں نے مثال میں شائع کی. ایک اختلاف کی بات تھی، وہ اختلاف اور معاملہ ختم ہوا، پاکستان وجود میں آ گیا، اب یہ اسلام کا قلعہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ اسے کوئی گردن پہنچا تو وہ اسلام کو گردن. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.